السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 93 آیت نمبر 93 الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی كما ورد في سورة المائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ گزشتہ رات ہم نے سورۃ المائدہ کے 12 رکوع مکمل کر لیے تھے، لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آیت نمبر 93 پر کل گفتگو ہوگی. یہ آیت نمبر 93 جو ہے سورہ مائدہ کی اس پس منظر میں ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا اور اس کو انتہائی نجس چیز قرار دیا گیا، اور ہم نے کل حکم بھی پڑھ لیا فحال انتم منتہون کہ تم اب اس سے باز آتے ہو یا نہیں، تو اس سے صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر شراب اتنی نجس اور ناپاک ہے جس طرح کے قرآن حکیم اس کی شدت بیان کرتا ہے، تو ہم تو اس سے یہ ہے پیتے رہے، بلکہ عرب میں تو اصل پینے کی شہد تھی شراب، جس طرح ہمارے یہاں عام طور پر پانی وغیرہ استعمال ہوتا ہے پینے کے لیے، تو وہاں پر پینے کے لیے جو اصل شہد ہوتی تھی وہ شراب ہوا کرتی تھی. یہ پانی وغیرہ دھونے وغیرہ کے کام آتا تھا، غسل کے یا دیگر اور کاموں کے، تو پینے کا اصل مشروب وہاں پر تھا شراب. تو ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ شراب اتنی نجس ہے تو گویا ہم تو ساری زندگی پیتے رہے، تو پھر ہمارے تو جسم میں، ہمارے تو گوشت میں، گویا پورے وجود میں شراب جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے، تو اب ہماری کیا صورتحال بنے گی؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور گویا اطمینان دلایا گیا کہ ایک چیز جو وقت سے پہلے جو حرام نہیں تھی، اور جب بعد میں حرام ہوئی ہے اس سے پہلے اگر کوئی اس کو استعمال کر رہا تھا تو ٹھیک ہے، ہو گئی جو ہو گئی، لیکن حرام ہونے کے بعد اب آئندہ سے اس کو جو ہے وہ ممنوع کر دیا گیا. اسی طرح یہاں پر آپ نے محسوس کیا ہوگا کل کہ آیت نمبر 93 میں اللہ پاک نے 3 درجے بیان فرمائے، اور ان درجوں پر چڑھنے کے لیے تقوی کو جو ہے وہ سیڑھی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. جتنا جتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا اتنا اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے انسان مراحل طے کرتا چلا جائے گا، اور یہ انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث جبرائیل میں بھی اس کی وضاحت آ جائے گی. تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے کوئی گناہ، فیما طعموا اس شے کے بارے میں یا ان معاملات کے بارے میں جو وہ کھا پی چکے، جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا، اذا متقوا وآمنوا جب وہ لوگ تقوی کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں. وہ یہ پہلا درجہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کیا اور ماضی میں جو انسان سے غلطیاں ہو گئیں, کوتاہیاں ہو گئیں, کھا بھی لیا خدا نہ خاص طور وہ چاہے جو حرام تھی, تو اللہ پاک معاف فرما دے گا. لیکن شرط کیا ہے کہ انسان تقوی کی روش اختیار کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا وعدہ کرے, اور وعامل الصالحات, اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتا رہے, وہ اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کرے. ثم تقوا وآمنوا, پھر تقوی کی روش اختیار کرے اور ایمان لائے. ثم تقوا وأحسنوا, اور تقوی کی روش اختیار کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہے, اور انہوں نے احسان کی روش اختیار کی. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو گویا دین کے تین درجے اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں. پہلا درجہ ہے اسلام, توبہ کر کے انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو یہ پہلا اسٹیپ ہے اسلام کا. پھر اس میں تقوی کی روش اختیار کرتا جائے, اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا چلا جائے, پھر دوسرا اسٹیپ آتا ہے جس کو ایمان کہا گیا, ایمان ہے دوسرا درجہ. پھر اور انسان تقوی اختیار کرے تو پھر سب سے بلند ترین درجہ ہے جس کو احسان کہا گیا یہاں پر, اور حدیث جبرائیل میں بھی اس کا نام احسان آیا ہے. لہٰذا وہ حدیث کا خلاصہ بہرحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صحیح حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام جو ہیں وہ درمیان صحابہ کرام موجود تھے, اور اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمارے درمیان موجود تھے. اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کہ جو جس کو ہم پہچانتے نہیں تھے, وہ مدینے سے باہر کا ایک شخص تھا, لیکن بہت سفید کپڑے, سفید براق کپڑے پہنا ہوا ہے, اور اس کا جو بال وغیرہ ہیں وہ بھی بالکل سلیقے سے اچھی طرح جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں, اور وہ ہمارے درمیان داخل ہوا اور مسلمانوں کو چیرتا ہوا سیدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ آ کر بیٹھ گیا, اور دو زانو آ کر بیٹھا, اپنے پیروں کو حضور کے ساتھ ملا کر بیٹھ گیا. اکثر نماز میں ہم بیٹھتے ہیں آمنے سامنے. اب ہم سب حیران تھے کہ کون شخص ہے, اس لیے کہ اگر یہ مسافر ہوتا تو اس کے کپڑوں سے کچھ نشانی محسوس ہو رہی ہوتی, مسافرت سفر کے بھی کوئی آثار نہیں ہے, اور اگر ظاہری باتیں کوئی اجنبی ہوتا تو ایک دم اچانک آ کر حضور کے پاس جا رہے نہیں جاتا, پیچھے جا کے بیٹھتا. تو گویا نہ مسافر لگ رہا ہے نہ کوئی عجیب آدمی ہے, کون ہے یہ؟ ابھی ہم سوال ہمارے ذہن میں سوال ہی تھا کہ اچانک اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اس نے ایک سوال کیا, کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام. اب ظاہری بات ہے یہ اور اسٹرینج بات تھی کہ ایک تو اجنبی ہے اور آ کر حضور کا نام لے رہا ہے براہ راست, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحابہ کرام نہیں لیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. لیکن یہ اجنبی شخص ہے جو آیا ہے اور آتے ساتھ کہہ رہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. اچھا دلچسپ بات یہ کہ حضور کے چہرے پر بھی کوئی تاثرات نہیں ہے, نہ حیرت کے نہ ناگواری کے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حساس بساس ہیں, اور آپ نے بڑے توجہ سے اس کا سوال سنا اور جواب بھی دیا. حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کلمہ شہادت پڑھو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. سوال کرنے والے نے جب سوال کیا اس نے کہا صدقہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر اور صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے, یہ شاگرد ہے یا استاد ہے؟ ابھی کنفیوژن تھی کہ یہ سوال کرنے کے بعد اگر کنفرم کر رہا ہے تو گویا یہ تو استاد ہوتا ہے کہ بھائی سوال کرنے کے بعد جواب ملے تو استاد ہوا, لیکن سوال کر رہا ہے اس نے بالکل شاگردوں کی طرح. بارہ اس نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان, یا محمد اخبرنی عن الایمان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کر دی, ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والکتب ورسل وغیرہ وغیرہ, جو ایمانیات ثلاثہ اس کی تفصیل حضور نے بیان فرما دی. پھر اس کا وہی جواب صدق تھا, پھر آپ نے بالکل صحیح کہا. تیسرا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے, احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. یہ ہمارے دین میں احسان کا درجہ, سب سے اعلیٰ ترین درجہ, کہ انسان کے دل میں یقین اتنا بڑھ جائے اتنا بڑھ جائے اتنا بڑھ جائے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے اتنا کنوکشن ہو اس کو کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو. اور دوسرا درجہ بھی بیان فرما دیا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو کم از کم یہ درجہ اپنے ذہن میں رکھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احساس جو ہے یہ احسان ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھے اور سارے کے سارے اعمال محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے. تو یہ کہلاتی ہے حدیث جبرائیل, اور اس کو ام السنہ بھی کہا جاتا ہے. جس طرح قرآن حکیم میں سورۃ الفاتحہ کی اہمیت ہے, اسی طرح پورے کے پورے حدیث کے مجموعے میں اس اس ام سنہ یا حدیث جبرائیل کی اہمیت ہے جس میں گویا پورے کے پورے دین کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اسلام، ایمان اور احسان، وہی درجہ آپ نے دیکھا یہاں پر آئے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے اس معاملے میں جو وہ کھا پی چکے، جو ماضی میں ہو چکا. اذا متقوا وامنوا، اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ وہ تقوی کے روش اختیار کریں گے اور ایمان لائیں گے، پہلا درجہ اسلام. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے. ثم تقوا وامنوا، پھر تقوی کی روش اختیار کریں اور آمنوا ایمان لائے، یعنی دوسرا درجہ آگے ایمان کا. ثم تقوا واحسنوا، اور پھر تقوی کی روش اختیار کرتے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ گئے، یعنی احسان کے درجے پر. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پاک ایسے احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی یہ جو درجے ہیں اسلام، ایمان اور احسان کے، ان درجوں پر چلنے کی، چڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ان کے اوپر چڑھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے تقویٰ. جتنا تقویٰ انسان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، خدا خوفی بڑھتی چلی جائے گی، نافرمانی سے بچنے کا جذبہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا چلا جائے گا. انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تو اللہ پاک ہمیں تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ المائدہ کے شروع میں، بالکل ابتدا میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو احرام کی حالت میں خصوصی پابندیوں کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا. اب یہاں پر اس کی تفصیل آ رہی ہے. جب انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اور دیگر پابندیوں کے ساتھ یہ پابندی بھی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا، خشکی کا جو شکار ہے وہ اس میں ممنوع ہے. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو گئی ہو، مسلمان احرام کی حالت میں اب جا رہے ہیں عمرہ کرنے یا حج کرنے، تو چونکہ پابندی ہے احرام کے عالم میں شکار نہیں کر سکتے، تو جانوروں کے اندر بھی اللہ پاک نے سینس رکھا ہے کہ ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے یہ ہم کو شکار نہیں کر سکتا. لہٰذا آزمائش ہوتی تھی مسلمانوں کی کہ ہرن ہے اور دیگر وہ جانور جو بڑی مشکل سے پکڑے جاتے ہیں، ان کا شکار ہوتا ہے، وہ بالکل قریب آ جاتے ہیں مسلمانوں کے. اب ظاہر بات ہے جی بھی چاہتا ہے کہ ان کو ماریں، پکڑیں، کیا کریں، لیکن حالت احرام میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی، اللہ پاک اب تمہیں آزمائے گا، یہ جو پابندی لگائی گئی اس کے ساتھ آزمائے گا بھی کہ اب تم اس کو شکار نہ کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمن تمہیں آزمائے گا شکار کے گوشت کے ساتھ، یعنی شکار کا جانور جس کو تم آسانی سے شکار کر سکو گے وہ تمہارے انتہائی قریب آ جائے گا احرام کی حالت میں. تنالوہ ایدیکم و رماحکم، ان تک پہنچیں گے تمہارے ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو. اب ہرن ہے اتنا مہنگا قیمتی، بہت آسانی سے آپ کے قریب آ گیا آزمانے کے لیے آپ کو، لیکن حکم کیا، اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس کو مار نہیں سکتے، تو ہاتھ بھی تمہارے پہنچ جائیں گے. وہ رما حکم، تمہارے نیزے بھی بآسانی پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ پاک واضح فرما دے کہ کون ہے وہ لوگ واقعتاً جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. اللہ کا حکم ہے اور اس پر پابندی تم کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن غیب میں رہتے ہوئے بہرحال یہ آزمائش ہے. فمن عمد بعد ذالک، تو جو کوئی بھی اس کے بعد زیادتی کریں، یعنی خدا نہ خواستہ جذبات میں یا کسی بھی وجہ سے اس شکار کو شکار کر لے، فلاح عذاب العلیم، تو اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کا گوشت، شکار کا جانور جو ہے، جانوروں کو شکار نہ کرو جب تم حالت احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدن، تو پھر تم میں سے جو کوئی بھی جان بوجھ کے کوئی شکار کر لے گا، مار دے گا کسی جانور کو، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا بدلہ ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے جانور قتل کیا ہے. مثلا نیل گائے وغیرہ ماری ہے تو پھر گائے اسی کے برابر فدیہ دینا ہوگی. اسی طرح ہرن مار دیا تو پھر ایک بکری یا بکرا اس کے برابر جو ہے فدیہ دینا ہوگا، گویا اس کا ایکویلنٹ جو ہے وہ آپ کو فدیہ دینا ہوگا. اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بہ ذو عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو معتبر آدمی، ان کو پھر جو ہے وہ بنایا جائے گا جج کہ جناب یہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، تو اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے کہ اس کا فدیہ کیا دینا ہوگا. حدیم بالغ الکعبہ، اور پھر وہ جو نیاز ہے یعنی جو فدیہ دیا گیا ہے جانور وغیرہ، اس کو پہنچانا ہوگا کعبے تک، اور کعبے سے مراد یہاں پر منا ہے، منا کی ویلی میں جہاں پر قربانی ادا کی جاتی ہے. اب کفارتن یا پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا طعام مساکین، کہ پھر تم کچھ محتاجوں کو کھانا کھلا دو. او عدل ذالک یا پھر اسی کے برابر کوئی اور فدیہ دے دو، سیامن روزے کے طور پر، گویا روزے جو ہے وہ رکھنے پڑیں گے. لی یذوقہ وبال امرہ، تاکہ وہ چکھے پھر اپنے وبال، اپنے عمل کا وبال. عفا اللہ عما سلف، اللہ پاک نے معاف کر دیا اس سے پہلے جو بھی گزر گیا، لیکن آئندہ سے اب جو ہے یہ ترجمہ عمل اختیار کیا گیا. ومن عادا، جو بھی دوبارہ یہ کام کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بدلہ لے گا، گویا سزا دے گا اس کو. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا. اب یہ آیات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جہاں وہ الرحمن الرحیم ہے وہاں پر عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے. احل لکم صید البقیع وطعامہ متاعا لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا دریا یا سمندر کا گوشت، سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. متاعا لکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اب دیکھیں بالکل لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے، کم ہے، اور اگر سمندر کا گوشت بھی حرام کر دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں تھا انسان کے لیے. لہٰذا سمندر میں مچھلیاں ہیں اور دیگر چیزیں، سی فوڈ جو کہلاتا ہے، وہ اللہ پاک نے حلال کر دیا کہ ان کو استعمال کر سکتے ہو. والی سیارہ، اور مسافروں کے لیے جو سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی سمندر کا گوشت وغیرہ جو حرام، حلال کر دیا گیا. وحرم علیکم صید البر، اور تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جنگل کا شکار، خشکی کا شکار. ما دمتم، تم حالت احرام میں ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، جس اللہ کی جناب میں تم سب کو حاضر کر دیا جائے گا، تم سب کو گھیر کر جمع کر دیا جائے گا. اب خانہ کعبہ سے متعلق جو آیت آ رہی ہے یہ بڑی اہم آیت مبارکہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر، گویا دنیا میں استحکام اور دنیا کی زندگی کی جو ہے، دنیا کی زندگی ڈپینڈ کرتی ہے خانہ کعبہ کے اوپر. ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کو سنا دوں گا. فرمایا جعل اللہ الکعبۃ الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کعبہ کو، کعبۃ المکرمہ کو، بیت الحرام کو لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، ان کے گزران کا باعث بنایا ہے، ان کی بقا کا باعث بنایا ہے. یہ دو اعتبارات سے بہت اہم ہے. نمبر ایک، خانہ کعبہ جو ہے یہ انسانوں کے لیے پہلا گھر تھا جو بنایا گیا، گویا عبادت کے حوالے سے بھی ہے. اور نمبر دو، خانہ کعبہ میں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں عبادت کے لیے، حج کے لیے، عمرہ کے لیے، گویا بزنس بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور نمبر تین یہ کہ خانہ کعبہ اصل میں انسانوں کی بقا کا ذریعہ ہے. کہا گیا علامہ اقبال کا پہلے شعر سن لیجیے، ذہن میں آ گیا ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسبائیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا، یعنی ہم اس کی پاسبانی کرتے ہیں، وہ پاسباں ہمارا. یعنی یہ حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو گھر بنایا انسانوں کی بقا کے لیے، اور قیامت سے پہلے پہلے جب کفار اس کو ڈھا دیں گے، اس کو گرا دیں گے، پھر قیامت آئے گی. تو گویا جب تک یہ بیت اللہ شریف قائم ہے، گویا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس دنیا میں انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی جب تک بیت اللہ قائم ہے. لیکن جیسے ہی بیت اللہ گرے گا، اس کو ڈھا دیا جائے گا قیامت سے پہلے پہلے، اس وقت قیامت آ جائے گی. واللہ عالم. تو جعل اللہ الکعبۃ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کے لیے گزران کا، بقا کا ذریعہ بنا ہے. وشعر الحرام، اسی طرح حرمت والے مہینوں کو، والحدیہ اور قربانی کو، والقلائد اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس وجہ سے یہ بات بیان کی گئی تاکہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں، جو کچھ بھی زمین میں. وہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے. اعلم، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی کہے جو بخشنے والا ہے، مہربان ہے. یہ دونوں کی دونوں صفات ہمارے سامنے ہونی چاہیے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، رحمان الرحیم بھی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ انسان کا بنتا ہے. اگر صرف ایک ہی طرف نگاہ ہو کہ عزیز الانتقام ہے، تو خوف کا عنصر حائل ہو جائے گا، اور یہ غلامانہ کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے عبادت میں لذت نہیں آئے گی. انسان مجبوراً وہ عبادت کر رہا ہوگا، کیا کرے جناب، کرنا ہی پڑے گا آپ کو جیسے چاہے. تو یہ جو عبادت میں لذت جس کو کہا جاتا ہے، خوبصورتی، احسان، وہ پھر انسان کو حاصل نہیں ہوگی. اور اگر دوسری طرف روکو جناب رحمان و رحیم میں بخشی دے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انسان پھر بے راغبی کی طرف جائے گا، گناہوں کی طرف جائے گا، اور یہ ذہن میں ہوگا وہ تو بخش دے گا جناب، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ آگ میں تھوڑا ہی ڈالے گا. ماں اپنے بچے کو آگ میں تھوڑی ڈالتی ہے, وہ تو ڈرانے کے لیے صرف, جیسا ڈرا دیتے ہیں ہاؤ آ جائے گا تو ہاؤ تھوڑا ہی ہوتا ہے, وہ تو صرف ڈرایا جاتا ہے. تو یہ بالکل امبیلنس ایٹیٹیوڈ بنتا ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں سامنے ہوں, عزیز ان انتقام بھی ہے, رحمان و رحیم بھی ہے, تو انسان کے معاملات جو ہیں بیلنس طریقے سے چل سکتے ہیں. تو فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم, اور اللہ پاک بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. ما علی الرسول الا البلاغ, اور ہمارے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر البلاغ, واضح طور پر لوگوں کے سامنے دین کی تعلیم کو پہنچا دینا, یہ ہے اصل میں رسول کی ذمہ داری اپنے قول اور اپنے عمل سے. واللہ یعلم ما تبدون, اللہ پاک خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وما تکتمون, اور جو کچھ تم چھپاتے ہو تمہارے جیوں میں کیا ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. قل لا یستوی الخبیث والطیب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ناپاک سے خبیث اور نجس اور ناپاک سے اور پاکیزہ سے برابر نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر خاص طور پر مال سے متعلق حکم آئے گا کہ ایک ہے حلال مال, پاکیزہ مال, وہ چاہے بہت تھوڑا ہی ہو لیکن اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے, اور حرام مال چاہے ڈھیروں کیوں نہ ہو اس میں برکت نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب, ناپاک اور پاک سے برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث, چاہے تمہیں ناپاک سے کی کثرت بہت متاثر کرے, حرام سے ظاہری بات ہے حرام خوری حرام کاری انسان کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں اگر کثرت ہو جائے تو انسان بہرحال اس سے متاثر تو ہوتا ہی ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا. فتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. یا اولی الالباب, اے عقل مندو اے ہوش مندو اے غور و فکر کرنے والو, لال لکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. یا ایھا الذین آمنوا, اب ایک اور چیز سے روکا گیا, جس طرح بنی اسرائیل میں یہ کہ سمجھیے غلطی تھی کہ جب کوئی حکم آ رہا ہے تو بجائے عمل کرنے کے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے, یہ کیا ہو یہ کیوں ہو, یہ ڈبلیو ایچ فیملی جس کو کہا جاتا ہے, وائے ویئر وین, یہ سوالات کرتے تھے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود پھنس جایا کرتے تھے. ہم نے پوری مثال پڑھ لی سورہ بقرہ میں, سوال حکم آیا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ, اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کر دو, سیدھی سیدھی ایک گائے ذبح کر دیتے, سوال پوچھ لیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو, اس کی عمر کتنی ہو وغیرہ وغیرہ. نتیجہ کیا ہوا, وہ گائے ذبح کرنی پڑی جس سے وہ محبت کرتے تھے. تو اب یہ جو یہودیوں کا طرز عمل تھا اس سے مسلمانوں کو روک دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تسألوا عن اشیاء, ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کیا کرو, ان تبدا لکم تسوکم, کہ اگر تمہارے سامنے وہ ضائع کر دی جائے تو تمہیں بہت بری لگے اچھی نہ لگے. وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن, اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو گے کہ جب قرآن ایک ہی نازل کیا جا رہا ہے, تبدا لکم, تو پھر تمہارے لیے کھول دی جائیں گی واضح کر دی جائیں گی, عفا اللہ عنہا, اللہ پاک نے معاف کر دیا تم سے, واللہ غفور حلیم, اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے بہت بردبار ہے. اب ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا کہ جب حج کی فرضیت والی آیت مبارکہ نازل ہوئی, ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور مجرے میں سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے, آپ نے دوسری طرف رخ کر لیا, پھر کھڑے ہو گئے, اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ نے جواب نہیں دیا. جب تیسری مرتبہ کھڑے ہو کے انہوں نے سوال کیا, اب اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹ دیا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جائے گا. جب ایک چیز واضح نہیں کی گئی, اور ظاہری بات ہے اللہ بھول نہیں گیا رسول نہیں بھول گئے, یہ حکمت کی بات ہے کہ ایک بات بیان کر دی گئی, خاموشی اختیار کرو. اسے اگر سوالات کرو گے اور کہہ دیا گیا کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو پھر ہر سال فرض ہو جائے گا, لہٰذا یہ ایٹیٹیوڈ مناسب نہیں ہے. ہاں ایک بات یہ کہ سمجھ میں نہیں آ رہی, ایک بات عمل کی نیت سے انسان پوچھ رہا ہو تو ٹھیک ہے, اس میں کسی حد تک اجازت ہے, لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اپنا جو ہے وہ علمی اسٹیٹس بتانے کے لیے اور ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں. عام طور پر سوالات پوچھے اس لیے جاتے ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کے علم کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اس کے پاس کوئی علم بھی ہے نہیں, اور ہم دیکھیں جو وہ زیادہ عالم ہے. بہرحال اس طرح کے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل واضح کر دیتا ہے انسان کو کہ یہ عمل کی اس کی نیت نہیں ہے, اپنا ایک بھرم رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے, تو یہ ہے طرز عمل مناسب نہیں. اب یہ تو مشرکین مکہ کی خود ساختہ شریعت تھی, اس پر تذکرہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام میں پوری تفصیل کے ساتھ. یہاں بس ایک چند آیات مبارکہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے چند جانوروں کو مخصوص کر لیا تھا بتوں کے لیے, اور ان کا دودھ، ان کی سواری، ان کا گوشت وغیرہ جو استعمال نہیں کرتے تھے، ان کو محترم سمجھتے تھے، جناب یہ بڑا محترم ہے. بہرحال اس کی تفصیل ہے، میرے لیے موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کر سکوں کہ یہ جانور ہیں، اس کی مختلف نوعیتیں کیا تھی. آپ کے لیے ممکن ہو تو اس کو پڑھ لیجیے گا، علمی نوعیت کی گفتگو ہے. قد سال قوم، یقیناً تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جس نے بہت سارے سوالات کیے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور جب ان کو جوابات مل گئے تو پھر اس کے وہ انکار کرنے والے بن گئے. ظاہر بات ہے اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں. ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا. اب یہ بحیرہ کیا تھا؟ یہ ایک اونٹنی تھی جس کا دودھ یہ جو ہے محترم سمجھتے تھے، اور خاص بتوں کے نام پر اس کو چھتکا کرتے تھے. تو اللہ پاک نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، ولا صاحبہ، اور نہ ہی کوئی صاحبہ بنایا. اب صاحبہ یہ ایک جانور تھا، بلکہ اونٹ ہوا کرتا تھا جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. ولا وسیلہ، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی وسیلہ بنایا ہے. یہ اونٹنی ہوا کرتی تھی جو ایک خاص تعداد میں بچے دے دے تو پھر اس کو مخصوص کر دیتے بتوں کے لیے. اللہ پاک نے کوئی نہ صاحبہ کو اہمیت دی ہے، نہ بحیرہ کو، نہ صاحبہ کو، نہ وسیلہ کو، ولا حام، اور نہ ہی حام کو. یہ بھی ایک جانور اونٹ ہوا کرتا تھا کہ اگر اس کے ذریعے سے اتنے بچے پیدا ہو جائیں تو یہ بھی محترم ہو گیا اور یہ بتوں کے نام پر جو ہو جائے گا. ولکن الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ باتیں باندھتے ہیں. یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے. وہ اکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. واذا قیل لهم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ بھائی، الی ما انزل اللہ، اس کلام کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی طرف. والی الرسول، اور آؤ رسول کی طرف. سورہ بقرہ میں بھی میں نے آپ کو یہ بات دلائی تھی، یاد دلائی تھی کہ آج بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ نئے نئے جو ہے بدعات شروع کر دیتے ہیں، یہ کونڈے کرنا شروع کر دیے، یہ 10 محرم کا حلیم بنانا شروع کر دیا، یہ تعزیے کرنا شروع کر دیے، یہ 12 ربیع اول پہ لڈیاں ڈالنا شروع کر دی، یہ 27 رجب کو حلوے مانڈے شروع کر دیے. بھائی سے پوچھا جائے اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، کسی صحابی نے کام کیا. ظاہری بات ہے نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ یہ تعزیے تھے، نہ کونڈے تھے، یہ ساری چیزیں تھی نہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑو، یہ شرک ہے، اور آؤ قرآن کی طرف، رسول کی طرف، سنت کی طرف، جو رسول کا طریقہ اس کی طرف آؤ، وہ مراسم کرو جو اللہ کے رسول نے کیے، تو ان کا جواب یہی جواب ہوگا جو اس وقت آپ قرآن حکیم میں سن رہے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف، رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، تو کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے کافی ہے وہی دین جو ہمارے آبا اجداد نے چھوڑا ہے، یعنی ہمیں ضرورت نہیں قرآن و حدیث پڑھنے کی، ہمیں کافی ہمارے آبا اجداد یہ کام کیا کرتے تھے، محرم کا علیم بناتے تھے، ہم تو بنائیں گے دھڑ اللہ کے ساتھ. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو کیا اگر ان کے آبا اجداد کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے انہیں بات نہیں پہنچی ہو، قرآن کی بات نہیں پہنچی، حدیث کی بات نہیں پہنچی، سنت کی بات نہیں پہنچی، وہ اپنے طور پر خلوص و اخلاص کے ساتھ اسی کو دین سمجھتے تھے، وہ کرتے رہے بےچارے. ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کو معاف بھی کر دے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا. لیکن اب آپ کو معلوم ہو گیا تو اب آپ کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں کہ جناب پھر بھی آپ وہی بدعت کرتے رہیں. تو فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم انفسکم، تم پر تمہارے اپنے جانوں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اور تم پر کوئی نقصان نہیں ہے، جو لوگ گمراہ ہو جائیں وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ ہدایت پر نہ آئیں. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تمہیں بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جمع ہونا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ اللہ پاک تمہیں بتا دے گا جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے. اس آیت کے حوالے سے ایک اشکال پیدا ہوا تھا بالکل ابتدائی زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیقی کے زمانے میں، اور لوگوں نے اس آیت مبارکہ کی انٹرپریٹیشن کرنا شروع کر دی کہ جناب یہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ضروری نہیں ہے، بس ہم اپنی فکر کریں، اپنے معاملات درست کریں، دوسرا جاتا جاننے میں تو جائے. لہٰذا کچھ لوگوں نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات بیان کرنا شروع کر دی. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات معلوم ہوئی، آپ نے فوری طور پر لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے استنباط کر رہے ہیں کہ ہم کو اپنے عمل کی فکر کرنی ہے، بات کر دوسرے جائے تو جہنم میں جائے تو جائے. تو انہوں نے فرمایا یہ اس آیت کا مطلب ہرگز نہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. اور پھر کئی آیات مبارکہ جس میں جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. بہرحال اس سے مراد یہ ہے کہ فکر آپ نے اپنی تو کرنی ہے سب سے پہلے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، ان کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے دین پر لانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن آپ کی کوشش کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں آ رہا, نہیں بات مان رہا, تو آپ زبردستی آپ پر زبردستی نہیں ہے کہ جناب کان پکڑ کے آپ لے آئیں اس کو اور دین کی تعلیمات پر عمل کرانا شروع کر دیں, یہ زبردستی نہیں ہے, لیکن دعوت و تبلیغ اقامت دین کے جد و جہد یہ آپ پر لازم ہے. تو اس حوالے اس آیت کے حوالے سے اشکال پیدا ہوا, میں نے آپ کو واضح کر دیا. اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ کی طرف دوڑ کر آنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ بھی تم عمل کیا کرتے تھے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے صاحب؟ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اسے آواز نہیں ہے, مجھے زور زیادہ لگانا پڑ رہا. اب ایک وہ ہے وصیت کا, خاص طور پر موت کے وقت اپنے خاص خاص معاملات میں, مال کے خاص طور کے معاملات میں وصیت کر کے چلا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ موت اس کو ایسی جگہ ہے جہاں کی نہ ہو, اپنا کوئی رشتے دار نہ ہو, کوئی غیر لوگ ہوں, ان کے سامنے وصیت کرے. تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وصیت میں تبدیلی ہو جائے, کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بیان فرما دی جس میں وصیت کا اور شہادت کا ادائیگی کا خاص طریقہ بیان ہوا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, شہادت بینکم, تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے, اذا حضر احدکم الموت, کہ جب تم میں سے کسی شخص پر موت کی کیفیت آ جائے, حین الوصیہ, وصیت کرتے وقت, اثنان ذوی عدل منکم, تو چاہیے کہ وہ دو معتبر انسانوں کو, دو معتبر مسلمانوں کو جو تمہیں میں سے ہوں, ان کو سامنے لا کر وصیت کرے, او آخرانی من غیرکم, یا پھر یہ دوسرے دو ہوں جو تمہارے علاوہ ہوں. یعنی اگر مسلمان اویلیبل نہیں ہے تو پھر غیر مسلموں کے سامنے بھی وصیت کی جا سکتی ہے, لیکن پہلے مسلمان ہونے چاہیے. ان انتم ضربتم فی الارض, اس صورت میں کہ جب تم زمین میں سفر کر رہے ہو, فاصابتکم مصیبت الموت, اور اسی دوران تم پر مصیبت آ جائے, یعنی موت کی مصیبت آ جائے, تمہارا انتقال ہونے لگے, تو تم اگر وصیت کر جاؤ تو سب سے پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کو جمع کرو, کم از کم دو, اور ان کے سامنے وصیت کر دو, بھائی میرا اتنا مال و متاع ہے, یہ صورت حال ہے. تھوڑی کم رکھیں آواز, اندر آواز جاری. اگر کھڑکی دروازے بند ہو گئے تو پھر کھول دیجئے. کھول دیا نا, صحیح. اس کا طریقہ کیا ہوگا, تحبسونہما من بعد الصلاۃ, تم ان دونوں کو روکو جن کے سامنے وصیت کی گئی ہے نماز کے بعد, تو گویا سب کے سامنے وہ مسجد میں جو ہے گواہی دیں گے. فیقسمان باللہ, تو پھر وہ قسم کھا کر کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, ان ارتبتم, اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بندہ جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے, لا نشتری بہ ثمنا ثمنا, کہ ہم ہرگز جو ہے اس وصیت کے بس دنیاوی مال و متاع قیمت ادا جو ہے وہ نہیں لیں گے, مول نہیں لیں گے. ولا کانا ذا قربا, چاہے وہ ہمارے رشتے داری کیوں نہ ہو. ولا نکتم شہادہ, ولا نکتم شہادت اللہ, اور نہ ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گواہی کو چھپائیں گے. انا اذا لمن العاصمین, اور اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. تو گویا جن کے سامنے وصیت کی گئی ہے ان کو روکا جائے مسجد میں, اور وہ سب کے سامنے گواہی دیں کہ بھائی ہم کو ہمارے سامنے اس طرح اس نے وصیت کی تھی. لیکن اگر محسوس ہو کہ یہ جو وصیت یہ بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی شک ہے, تو اگر کسی بھی نوعیت کا کوئی شک ہو جائے تو پھر وہ لوگ جن کو شک ہے, یعنی جن کے حق میں وصیت کی گئی اور ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وصیت صحیح نہیں کی ہمارے والد صاحب نے, تو اب اگر ان کو کوئی شک ہوگا تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے. وَإِنْ غُفِرَ عَلَى, اور اگر ان کو خبر ہو جائے اس بات پر کہ گڑبڑ ہوئی ہے, انہما استحق کا اسما, کہ اس شخص نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے اور وصیت میں کوئی گڑبڑ کر دی ہے, فآخران, تو پھر چاہیے کہ دو دوسرے لوگ آئیں جن کو اس بات میں شک ہو, یقومان, اور پھر وہ کھڑے ہو جائیں, مقامہما, ان دونوں کی جگہ, من الذین استحق علیہم الاولیان, ان لوگوں میں سے کہ جن کا حق مارا گیا ہے, ان کو محسوس ہوا کہ ہمارا حق مارا گیا, یہ وصیت صحیح نہیں ہوئی ہے, تو پھر وہ آ جائیں مسجد میں, ان کی جگہ کھڑے ہوں اور وہ قسم کھائیں. فیقسمان باللہ, اور وہ قسم کھا کر کہیں, لشہادتنا احق من شہادتہما, کہ ہماری گواہی جو ہے وہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے, زیادہ صحیح ہے ان دونوں کی گواہی کے. وما اعتدینا, اور ہم نے ہرگز زیادتی نہیں کی, ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. انا اذا لمن الظالمین, اور اگر ہم ایسا کریں, ہم جھوٹ بولیں, تو ہم یقیناً ظالموں سے ہو جائیں گے. ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادتی علی وجہا, اور اللہ پاک نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ گواہی دینے والا بالکل صحیح گواہی دے, اس کو اندازہ ہو جائے اس بات کا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے خلاف بھی گواہی دی جا سکتی ہے, لہٰذا یہ اس وجہ سے ہے کہ شہادت بالکل صحیح لائی جائے, علی وجہ, یہاں بالکل صحیح رخ پر, صحیح طریقے پر آئے. او یخافو, یا پھر یہ کہ وہ ڈرے اس بات پر, ان ترد ایمانہم بعد ایمانہم, کہ ان کی قسم پر بھی قسم کھائی جا سکتی ہے, کوئی اور جو ہے وہ ان کی قسم پر قسم کھا سکتا ہے, لہٰذا وہ سچی قسمیں کھائیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہیں. واسمعوا, اور ڈرتے بھی رہو, غور سے سنو, اگر کوئی وصیت آپ کو کر کے جا رہا ہے تو اچھی طرح سنیے, اور آج کے زمانے میں اور اس میں اضافہ کر لیں کہ اگر آپ سن نہیں سکتے تو لکھ لیجئے, اور لکھنے کا بھی موقع نہیں ہے تو کم از کم ریکارڈر اگر آپ کے پاس ہے, آج کل تو USB آ گئی چھوٹی چھوٹی, وہ آپ ریکارڈ کر لیجئے تاکہ ثبوت بھی ہو آپ کے پاس, صرف اپنے عقل کی بنیاد پر نہ ہو, ثبوت بھی ہو, ریٹرن فارم میں بھی ہو, عدالت میں یا پھر اس کے رشتے داروں کے سامنے جب وہ وصیت بیان کی جا رہی ہو تو اسی کے الفاظ میں بیان کر دیجیے, بھائی یہ ابا جی کہہ کے گئے, یہ ہے صورتحال. تو بہرحال یہ مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں صحیح وصیت بیان کرنے کی. واتقوا اللہ واسمعوا, اللہ سے ڈرو اور غور سے سنو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی فاسق قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد آخری دو رکوع ہیں, اور ان دو رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور جلال اور انبیاء کرام کا معاوضہ خاص طور پر بہت نمایاں نظر آئے گا. وہ اللہ اللہ ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب رب ہے, واقعتاً اس آیت میں محسوس ہوگا کہ رب سبحانہ وتعالیٰ کتنا بلند و بالا ہے. وہ اپنے رسولوں سے بھی معاوضہ کرے گا کہ تم تک میرا کلام پہنچے گا, تم نے کیا کیا. اور اس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاوضہ ہے آپ محسوس کریں گے, اس میں بڑی سختی محسوس ہو رہی ہے. محسوس ہو رہی ہے اس لیے کہ بعد میں عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق عقائد رکھے ہیں, اور ظاہری بات ہے اس میں شرک ہے, اللہ کا بیٹا قرار دے دیا انہیں, تو اس حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاوضہ خصوصی ہوگا. اور پھر ان کے الفاظ بہت ہی پیارے ہیں جس طرح انہوں نے صفات کی اپنی قوم کی. تو یہ دو رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا بیان ہے. یوم یجمع اللہ الرسل, جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا, یعنی قیامت کے دن, فیقول, اور ان سے فرمائے گا ماذا وجبتم, کیا جواب دیے گئے تم, تم کو بھیجا تھا ہم نے اپنی قوموں کی طرف, کیا جواب دیا گیا. قالوا لا علم لنا, اب دیکھیے اللہ کے سامنے کسی رسول کی بھی ہمت نہیں کہ جواب دے سکے. جواب کیا دیا جا رہا ہے, اے اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں, انک انت علام الغیوب, تو تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے, ساری باتیں تو جانتا ہے, ہمیں کیا پتا قوم کی صورتحال کیا ہے. بہرحال قال اللہ عیسیٰ, یا عیسیٰ, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ, یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے, اذکر نعمتی علیک, یاد کرو میری اس نعمت کو جو تم پر ہوئی تھی. اب عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ آ رہا ہے, وعلی والدتک, اور تمہاری والدہ پر ہوئی تھی, دونوں پر میں نے خصوصی رحمت کی تھی, نعمت کی تھی. اور وہ نعمت کیا تھی, اذ ایدتک بروح القدس, جب میں تیری مدد کر رہا تھا روح القدس سے, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, تکلم الناس فی المہدی وکہلا, تم لوگوں سے کلام کرتے تھے, بات کرتے تھے پنگھوڑے میں بھی اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے بھی. سورہ آل عمران میں نے یہ بات بیان کر دی تھی, یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, پیدا ہوتے ساتھ انہوں نے کلام کیا. سورہ مریم میں الفاظ آ جائیں گے, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اسی طرح بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر بھی بات کریں گے. اب ظاہری بات ہے بڑھاپے کی عمر میں تو تمام لوگ بات کرتے ہیں, اس میں کون سی بات ہے. تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا, یہ پیشنگ ہوئی ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. ان کی عمر صرف 33 برس تھی جب ان کو جو ہے اٹھا لیا گیا, دوبارہ تشریف لائیں گے اور بڑھاپے کی حالت میں پہنچ کر گویا انسانوں سے خطاب کریں گے. جب تم لوگوں سے بات کرتے تھے گہوارے میں بھی اور بڑھاپے کی حالت میں بھی, وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, اور جب میں نے تمہیں کتاب سکھائی تھی, وَالْحِکْمَةَ, اور حکمت بھی سکھائی تھی, وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, یعنی تورات اور انجیل, تورات کتاب شریعت کی تعلیمات, حکمت انجیل یعنی بائبل میں حکمت کی باتیں, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ, اور جب تم پیدا تخلیق کرتے تھے مٹی سے, كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ, جانور کی صورت, بِإِذْنِي, میرے حکم سے, فَتَنْفُخُوا فِيهَا, اور تم اس میں پھونکتے تھے, فتکون طیرا باذنی, اور وہ اچانک وہ جانور وہ جو ہے وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا میرے اذن سے, وتبرئ الاکمہ, اور تم شفا دے دیتے مادہ ذات اندھے کو, والابرص, اور کوڑی کو, بھی اذنی, میرے اذن سے. اب یہ بے اذنی کے لفظ کو ذہن میں رکھیے, یہ سارے کے سارے معجزات اللہ نے دیے تھے ان کو. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي, اور جب تم کھڑا کر دیتے مردے کو میرے حکم سے, وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ, اور یاد کرو جب میں نے روکا تھا بنی اسرائیل کو تم سے, یعنی جب وہ تمہیں پکڑنے آئے تھے, تمہیں شہید دینے آئے تھے, تو میں نے تمہیں اٹھا لیا تھا. وَإِذْ بِالْبَيِّنَاتِ, اور جب تم آئے تھے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ, معجزات کے ساتھ, فقال الذین کفروا منہم, تو کہا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان میں سے, ان ھذا الا سحر مبین, کہ یہ نہیں ہے مگر واضح طور پر جو ہے وہ جادو ہے. تم ان کو معجزات دکھاتے تھے اور وہ تم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ جادو ہے. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, اور اس وقت بھی یاد کرو کہ جب میں تمہارے حواریوں کو وحی کر رہا تھا. اب یہاں وحی لغوی اعتبار سے بات بیان کی گئی ہے, ظاہر بات ہے وحی کے ایک اصطلاحی معنی, اور اس سے مراد ہوتا ہے کسی رسول پر وحی کرنا. یہاں پر الحواری جو تھے ان کے 12 حواری,
ان کی طرف یہ اشارہ تھا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی، ان آمنو بی و بی رسولی، کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. وشہد باننا مسلمون، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو گواہ رہے کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں. اذ قال الحواریون، اور اب خاص معاملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک درخواست کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اس درخواست سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اذ قال الحواریون، اور یاد کرو اس وقت کو جب حواری کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تمہارا رب اس پر استطاعت رکھتا ہے، کیا تمہارا رب اس قابل ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ وہ ہم پر نازل فرمائے ایک مائدہ خوان آسمان سے، گویا دسترخوان اترے اس میں مختلف نوعیتوں کے کھانے اور اس میں سے کھائے. قال اتق اللہ، جب انہوں نے یہ درخواست کی عیسیٰ علیہ السلام سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، ان کو تم مومنین، اگر تم مومن ہو یہ کیسی گزارش کر رہے ہو کہ اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں ہے. ظاہر بات اللہ تو قادر ہے، لیکن تم نے جو یہ سوال کیا یہ عجیب ہے، ایسا سوال کرنا مناسب نہیں ہے. اب جو انہوں نے گزارش میں مزید اضافہ کیا، قالوا نريد ان ناكل منها، تو کہنے لگے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان میں سے کھائیں. وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل یقین کی کیفیت نہ، ہمیں دل قلبی یقین حاصل ہو جائے. ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم جان لیں کہ یقینا تم نے ہم سے سچ کہا ہے، وہ ہمیں نشانی کے طور پر دکھا دو. ونكون عليها من الشاهدين، اور دیکھو ہم اس پر گواہ ہوں گے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہو، اور ایک نشانی کے طور پر یہ مائدہ ہم پر نازل کر دو. مائدہ اسی حوالے سے خوان کہا گیا. قال عیسیٰ ابن مریم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدہ، تو انہوں نے دعا کی اللہ ہمارے رب تو ہم پر نازل فرما دے مائدہ من السماء آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، اور تاکہ ہمارے لیے ہو جائے وہ عید کا دن، خوشی کا دن، یہ ایک عظیم نعمت ہم پر نازل ہو، ہمارے پہلوؤں کے پہلوں، ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ان کے لیے بھی، وہ آخرنا، اور ہمارے بعد میں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی. وہ آیتم منتا، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، معجزہ ہو جائے، ان کی درخواست پوری کر دی جائے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور اللہ تو ہمیں رزق عطا فرما، اور تو ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے جواب سنیے، قال اللہ انی منزلہا علیکم، تو اللہ نے فرمایا یقیناً میں تم پر اس کو نازل کرنے والا ہوں، اتار دوں گا، لیکن فرمائی یکفر بعد منکم، اس نازل ہونے کے بعد، مائدہ کے نشانی کے طور پر نازل ہونے کے بعد، تم میں سے جو اس کا کفر کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو یقیناً پھر میں ایسا عذاب دوں گا اسے کہ جو کسی اور کو عذاب نہیں دیا ہوگا میں نے جان والوں میں سے. یعنی پھر یہ مائدہ نازل ہونے کے بعد جو کفران نعمت کرے گا، تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا. تو ظاہری بات ہے کہ یہ دھمکی آ گئی اللہ کی طرف سے. تو اس کے بارے میں تفصیل نہیں آتی کہ یہ مائدہ نازل ہوا یا نہیں، واللہ عالم. اب عیسیٰ ابن مریم کا جو خصوصی طور پر معاوضہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، دو معبود بنا لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر. اب یہ خصوصی اشارہ ہے کہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ یعنی حضرت مریم کو جو معبود بنایا گیا، ٹرینیٹی، تثلیث کا عقیدہ، خدا بھی یعنی گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، اور جو میری ہے وہ بھی اس میں ان کو شامل کیا گیا. تو بہرحال اس حوالے سے تنقید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاوضہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور پہلا سوال یہ کہ عیسیٰ، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ تم میرے بعد اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو جو ہے معبود بنا لینا؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، تو انہوں نے فرمایا اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے روا نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں تیرے اوپر، تیری طرف، جو حق نہیں ہے. ناحق بات میں کہہ ہی نہیں سکتا، میں نے یہ بات کہی نہیں کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ معبود بنا لینا. ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی، فقط علمتا، تو اللہ تو جانتا، میں نے ہرگز ان کو یہ نہیں کہا تھا. تعلم ما فی نفسی، اللہ تو جانتا جو کچھ بھی میرے جی میں، جو کچھ بھی میرے اندر میری نیت ہے وہ بھی تیرے علم میں. ولا اعلم ما فی نفسک، اور اللہ تیرے
تیرے جی میں کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے کیا ارادے ہیں، مجھے نہیں معلوم. انکا انت علام الغیوب، اور یقیناً اللہ تو تمام غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے. ما قلت لہم، میں نے تو ان سے نہیں کہا تھا، الا سوائے اس کے، ما امرتنی بھی، سوائے وہ بات میں نے ان سے کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا، ان اعبد اللہ، اور وہ حکم کیا تھا کہ عبادت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا باپ ہے، بلکہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی عبادت کرو. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور اللہ میں ان کے درمیان جب تک رہا میں ان سے خبردار تھا، میں ان پر گواہ تھا اور ان کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دیتا رہا. لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اللہ پھر تو ان پر رقیب تھا، نگہبان تھا. مجھے نہیں معلوم میرے رفع آسمانی کے بعد انہوں نے کیا کیا، کیسے کیسے عقیدے گڑ لیے، مجھے اپنے جو ہے مجھے خدا کا بیٹا قرار دیا، مجھے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں پتا. وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہر شے پر گواہ ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے. اب اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 118، اس پر پہلے تو ایک واقعہ سن لیجیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رہی کہ آپ ساری رات صرف یہ ایک آیت مبارکہ پڑھتے رہے اور روتے رہے. یہ کیفیت تھی اپنی امت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ظاہری بات ہے رسول جو ہے وہ امت کے لیے بدرجہ باپ ہوتا ہے، بمنزلہ باپ ہوتا ہے. جس طرح باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح رسولوں کو اپنی جو ہے امت سے محبت ہوا کرتی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، بڑی لطیف انداز سے شفاعت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی، لیکن یہ الفاظ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے رہے ایک ہی آیت مبارکہ، اور روتے رہے اور اپنی امت کے لیے صفات کا جو ہے وہ استغاثہ کرتے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لہٰذا لطیف انداز میں بڑی پیاری صفات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کی. ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں، تو اس پر اختیار رکھتا ہے، ان کو جیسے چاہے عذاب دے. لیکن وإن تغفر لہم، اے اللہ تو اگر ان کو بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو یقیناً تو ہی ہے جو زبردست کمال حکمت والا ہے، تو اگر بخشنا چاہے تو بخش بھی سکتا ہے. لہٰذا اللہ اگر تو ان کو بخش دے، گویا اللہ ان کو معاف فرما دے، بخش دے، تو زبردست کمال حکمت والا. یہ گویا لطیف انداز میں شفاعت کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تو عذاب دینا چاہے تو تیرے ہی بندے. جس طرح ایک مثال کے طور پر کر رہا ہوں، اگر آپ کوئی چیز خرید کے نہ یا کوئی تخلیق کریں، کوئی کریشن کریں، تو آپ کو اپنی اس کریشن سے، اپنی کریشن سے بہت محبت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے یہ انسان کی جو فطرت ہے، اور یہی فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ہے کہ اس نے جو انسانوں کو پیدا کیا، انسان سے اس کو بڑی محبت ہے. بڑے پیارے الفاظ آئیں گے آگے چل کر، خلقتہ بیدی، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اتنی محبت شفقت کے ساتھ. لہٰذا اللہ کو انسانوں سے محبت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جہنم کے عذاب میں نہیں جھونکنا چاہتا. لیکن انسان اگر خود ہی جانا چاہے اس طرف، دیر عربی کی روی اختیار کرے یا شرک کرے، تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل بھی ہے، زیادہ انصاف فرمائے گا. تو یہ لطیف انداز تھا، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، تو وہ تیرے بندے ہیں، جیسے چاہے تو ان کو عذاب دے. لیکن وإن تغفر لہم، اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو اللہ یقیناً تو زبردست ہے کمال حکمت والا. اب ذرا اس پر اللہ کا جواب سن لیجیے، یہ بہت اہم آیت مبارکہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن عدل اور انصاف فرمائے گا، اور قیامت کے دن نیک لوگوں کو، سچے لوگوں کو ان کی نیکی اور سچائی کام آئے گی. لہٰذا فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کام دے گی، سچائی فائدہ مند ہوگی. دنیا میں عام طور پر اس کے بالکل اپوزٹ معاملہ ہوتا ہے. دنیا میں نیک لوگ اکثر و بیشتر ان کا زندگی کے حالات پڑھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ مشکلات میں زندگی گزار گئے. سب سے بہترین انسان کون تھے دنیا کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کی زندگی کیسی گزری؟ مشکلات میں، تکالیف میں، کئی کئی دنوں کا فاقہ. آپ کے گھر میں کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کے چولہے میں گھاس اگاتی تھی خشکی کی وجہ سے، اور فاقے ہوتے تھے. ظاہری بات ہے نیک ترین انسان اللہ کے رسول ہیں، لیکن دنیا میں تو یہ اپوزٹ، یہ معاملہ ملا. پتھر بھی کھانے پڑے، فاقے بھی ہوئے، پتھر بھی کھانے پڑے، لوگوں سے کیا کچھ سننا پڑا، شاعر ہیں، مجنون ہیں، کذاب ہیں، شاعر ہیں، اور پھر یہ کہ عہد کے میدان میں، طائف کے میدان میں جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ. تو بہرحال قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو ان کی سچائی ان کو فائدہ دے گی. اور یہاں پر جو بدکار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، جو اکثر و بیشتر عیاشی کر رہے ہیں، ان کو پھر شدید سزا ہے جو قیامت کے دن مل سکے گی. تو گویا یہ آیت ہمارے لیے خاص طور پر وہ لوگ جو دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پر نیکی کا بدلہ اچھا نہیں نکل رہا, یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ جان لیجئے قیامت کے دن بارہ عدل و انصاف ہو کر رہے گا. قال اللہ ھذا یوم یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا. ان لوگوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. اللہ پاک ہمیں انہیں لوگوں میں شامل فرما دے رضی اللہ عنہم. اور سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑا اجر و ثواب بدلہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا, اللہ پاک ان سے خوش ہو جائے گا. ورضوا عن, اور وہ نیک لوگ اللہ سے راضی ہو جائیں گے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیکی کے بدلے میں جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا, تو اللہ ان سے راضی ہو جائے گا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے. لہٰذا رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہم پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے, یہ اسی آیت کے حوالے سے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, گویا انہوں نے وہ عمل کر کے دکھا دیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. ذالک الفوز العظیم, اور جو جنت میں داخل ہو جائے اللہ جس سے راضی ہو جائے, یہ ہے اصل کامیابی, عظیم کامیابی. دنیا کی بڑی سی بڑی کامیابی ظاہری بات ہے اس کی کیا حیثیت ہے, لیکن عظیم کامیابی ہے کہ انسان کو آخرت میں جہنم کے آگ سے اللہ پاک بچا لیں اور جنت کی نعمت میں داخل فرما دے. اللہ پاک ہمیں بھی عظیم کامیابی عطا فرما دے. للہ ملک السماوات والارض, آخر میں گفتگو کے اختتام میں دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بیان, زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کی ملکیت, اس کی ملک, اس کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وما فیہن, اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے, زمین اور آسمان کے درمیان آپ کو کیا ہے, یہ چاند سورج ستارے یا سیارے بڑے بڑے, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, چار طویل صورتیں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, یہ چار صورتیں تھیں جو مدنی صورتیں, جس کا مطالعہ الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیا. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں مدنی اور مکی صورتیں جو ہیں ان کے مزاج میں بھی فرق ہے. مدنی صورتیں جس وقت ہم نے پڑھی آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ ساری کے ساری شریعت کی تعلیمات سے متعلق تھی, اور خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کے طرز, یہودیوں کا طرز عمل, منافقین کا طرز عمل, جہاد, قتال, روزہ, نماز, ان سب سے متعلق یہ تفصیل بیان کر رہی تھی. لیکن اب انشاءاللہ آج سے ہم ایک طویل سلسلہ کلام شروع کر رہے ہیں, اور وہ ہے مکی صورتوں کا. لہذا مکی صورتوں کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دو باغ ہوں, ایک باغ کا جو پھل ہے وہ بالکل مختلف